صبح ملی رحمتوں سے بھری، صبح ملی رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا
عذاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما چکے ہیں. سورہ ملک کی آپ نے پانچ آیات مبارکہ ابھی سماعت فرمائی ہیں. سورہ ملک کے حوالے سے آپ کو کچھ اہم اور مفید معلومات پیش کرتا ہوں، اور شاید سورہ ملک کے کچھ نام آپ کو ایسے بھی بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے. سورہ ملک یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورہ ملک یہ مکیہ ہے اور اس میں دو رکوع اور 30 آیتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ کو سورہ ملک کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت مبارک کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت اور بادشاہت کا ذکر کیا ہے، اسی لیے اسے سورہ ملک کہتے ہیں. اور اس مبارک سورت کے شروع میں لفظ تبارک آیا ہے، اسی لیے اسے سورہ تبارک بھی کہتے ہیں. یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے اور عذاب قبر کو روکنے والی ہے، اسی لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ، وقا یقی وقایت ان سے واقعہ یعنی بچانے والی، اور سورہ مانعہ بھی کہتے ہیں. یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اسی لیے اسے سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں. اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اسی لیے اسے سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں. میرے مدنی چل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اور ایک جو تقریباً تمام ہی مسلمان جانتے ہیں ایک فضیلت کو، وہ یہ ہے کہ جو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا. اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا کیا ہوا؟ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی عقائد کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا ہے اس سورہ ملک کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ حشر و نشر اور قیامت کے دن کی جزا اور سزا کو انتہائی مؤثر اور زبردست انداز میں خالق کائنات نے اس کو بیان فرمایا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے آپ اگر تفصیل کے ساتھ معلومات جاننا چاہتے ہیں تو مطالعہ کیجئے تفسیر سیرات الجنان کا. میں نے تفسیر سیرات الجنان سے ہی سورہ مبارکہ کے تعارف کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کو بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی بڑی عظمت والا ہے اور بڑی شان والا ہے, اور اس کی عظمت سے اس کی قدرت سے زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں. یہ تاروں کی جھل ملاہٹ, مدنی چینل کے ناظرین, یہ چاند کا چمکنا, یہ ہواؤں کی سنسناہٹ, یہ دریاؤں کی روانی, یہ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا, یہ سب ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اور یہاں پر مدنی چلے کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی شان کے تو کیا ہی کہنے ہیں. اللہ اکبر, مالک کریم کی شان کا منہ بولتا ثبوت ایک سمندر بھی ہے. سمندر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بھی بیان ہے, اور اس میں یہاں یہ بھی مل سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت, اور پھر سمندری مخلوق کو اگر دیکھا جائے تو اس سمندری مخلوق کے اندر طرح طرح کی مچھلیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟
اللہ.
والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے, اپنا مطیع بنائے, اپنا فرما بردار بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالک کریم کی قدرت کے نظاروں میں غور کر کے معرفت الہی میں مزید, اللہ تعالیٰ کی پہچان میں مزید اضافہ کرنے کی توفیق اور رفیق مرحمت فرمائے. کھانا کھاتے ہیں نا, کھانا کھاتے ہوئے آپ کو ایک ٹیسٹ فیل ہوتا ہوگا. کھانا کھایا اس کا ٹیسٹ ہے, فروٹ کھایا اس کا ٹیسٹ ہے, گوشت کھایا اس کا ٹیسٹ ہے, بندے کو ٹیسٹ فیل ہوتا ہے, بندہ بولتا ہے واہ. مدنی چینل کے ناظرین کیا ہی خوب ہو کہ کھانا کھائیں اور جب اس کا ٹیسٹ فیل ہو تو ہمیں ہمارا خالق ہمارا مالک یاد آئے, ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد آئے کہ ہمارا رب ہے جس رب نے اس کھانے کے اندر یہ ٹیسٹ پیدا فرمایا ہے, اور ہماری زبان پہ کلمہ شکر الحمدللہ جاری ہو جائے. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے, اور اللہ کریم ہمیں لکمے لکمے کا شکر گزار بنائے. جو شکر کرتا جائے گا, مالک کی حمد بجا لاتا جائے گا, اس کی عظمت و شان کو بیان کرتا رہے گا, وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا. مدنی چلے کہ ناظرین یہ تو تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی, اور اس پر تفسیر بھی آپ نے جو ہے وہ سنی ہے, اور ایک کام کا مدنی پھول یہ بھی بیان ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کو سلسلے کا موضوع بتانا, سلسلے کا موضوع ہے آج اللہ کا احسان. اور اللہ کا جو کامل اور سب سے بڑا احسان ہے نا, جسے خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کر آج ہم اس احسان کی بات کرنے جا رہے ہیں. ویسے تو مالک کے احسان بے شمار ہیں, ہم تو ان احسانوں کا, عطاؤں کا, نوازشوں کا, کرم نوازیوں کا بیان مکمل ساری زندگی نہیں کر سکتے, لیکن جو سب سے بڑا احسان مالک نے, اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرمایا ہے, آج ہم اللہ عز و جل کے اس عظیم احسان کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اور کیا ہی خوب مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ سرور ربیع النور کی برکات نصیب فرمائے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے, اور اس سے لطف اور سرور, اور اس کے ساتھ ساتھ ذوق شوق اور سوز حاصل کرنے کی بھی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. مدنی چلن کے ناظرین عشق کے محبت کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں, مالک کریم ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا کا ذکر خیر کریں گے, کر رہے تھے, کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل، اور اللہ ہمیں اسی پر خاتمہ بھی نصیب فرمائے حضور کی محبت پر، اور کاش کے کرم ہو کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے خالی یہی نہیں لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، اللہ اس کا بھی ہمیں فیضان نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور سلسلے کے اندر ایک کلام جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور یقیناً خلیل بھائی آمد کے حوالے سے ہی کلام پڑھیں گے، اور چلیں خلیل بھائی سے پوچھتے ہیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی خلیل بھائی،
دو کلام ذہن میں، آپ جو ارشاد فرمائے ایک تو یہی تھا جو آپ نے ابھی
جس کا ایک شعر پڑھا ہے میں نے،
ایک شعر آپ نے پڑھنے کی سعادت پائی
جی
مفتی صاحب کا، دوسرا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا
سبحان اللہ،
یہ سوچ کر آیا
نصیب چمکے ہیں فرشینوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، یہ کلام سنا ہے، اس کی فرمائش بھی آتی رہتی ہے ماشاءاللہ، تو چلیں جنہوں نے فرمائش کی ان کی دجوئی کی نیت بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ جی ارشاد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ سبھی حصول ثواب کے لیے اللہ تعالی کے رضا کی نیت سے ہو سکے تو نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ سب سبز گنبد کا تصور باندھ کر اس کلام میں شامل ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کو اس کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مل کر درود پاک پڑھیے،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ،
سبحان اللہ،
آمد حضور کی ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، سب نالو پیارا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں تشریف لا رہے ہیں، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نصیب چمکے فرشیوں تشریف لا رہے ہیں وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمانہ پلٹا ہے رت بھی بدلی فلک پہ چھائی Yeah. مسلمان نہ کیوں کرے جانو مال خود باش بے ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جانو مال خود باش بے ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جانو مال خود باش نہ کیوں کرے جانو مال خود باش ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں حبیب حق ہے خدا نعمت نعمتی حبیب حق ہے خدا کی نعمت بی نعمت رب کا فحدث بی نعمت رب کا فحدث خدا کے فرمان پر عمل ہے خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں نسیم چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں میں تیرے صدقے زمین طیبہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے کریم جلوہ وہاں دکھانا قدیم جلوہ ہے جیت جیجے یہ سارے جھگڑے مچی جو آنکھیں مچی جو آنکھیں تمام چھوٹے قدیم جلوہ وہاں دکھانا جہاں کے سب منہ چھپا رہے چل ہی جاؤ جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں دیکھا جب قبر میں سالک دیکھا جب قبر میں ان کو تو یہ کھلا مجھ پر سالک دل سالک میرا تھا مجھے معلوم تھا جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے، وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں لکیروں پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے داتا لکیروں پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے داتا یہ میرے آقا یہ میرے داتا، مگر تم ان سے اتنا پوچھو اپنا بتا رہی ہے، پھنسا کے بہرے علم میں بیڑا پے خدا نا خدا سہارا، اکیلا سالک ہے سب مخالف، اکیلا سالک ہے سب مخالف، ہم میں دنیا ستا رہے ہیں، ہم میں دنیا ستا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے چار آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں،
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ جو مالک نے محض اپنے فضل سے ہی ہمیں عطا فرما دیا ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، ہماری اس میں کیا جو ہے وہ آپ بولیں ایفرٹ ہے، کیا کوشش ہے، کیا کمال ہے، کچھ نہیں ہے، یہ مالک کا خاص کرم ہے اور اس کی خاص رحمت ہے اور اس کی خاص عنایت ہے عدنان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کا امتی بنایا ہے،
سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صرف فضل ہے، محض فضل ہے، محض فضل ہے، اس کا کرم ہے جس امت کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں وہ امت بھی بڑی عظمت اور شان والی ہے، اور سبب اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونا ہے، آپ دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوصاف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر فرمائے، آپ کو بیان فرمائے کہ ایک امت ہوگی جو ہر وقت میرا ذکر کریں گے، جو روزے رکھیں گے، جو نمازیں پڑھیں گے، اترتے ہوئے بھی اور چڑھتے وقت بھی میرا ذکر کریں گے، اور یوں عظمت و شان بیان کی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مولا وہ امت مجھے عطا کر دے،
اللہ
مجھے ان کا نبی بنا دے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بعد میں آئیں گے، آپ ان سے پہلے ہیں،
اللہ
تو پھر مزید جب عظمتیں آشکار ہوئی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا پھر مجھے اس امت میں سے بنا دے،
اللہ
تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہوں گے جن کی یہ عظمتیں اور یہ شانیں ہوں گی، تو جس امت میں سے ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا مجھے اس امت میں سے بنا دے یا اس امت کا نبی بنا دے مجھے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس امت سے بنایا جس امت سے ہونے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں اور اللہ کریم نے ایسا دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اور پھر یہ دعا مانگ رہے ہیں مولا ہمیں یوں عطا کر دے. میں اور آپ اپنے آپ پر غور کریں, ہم سب جو حضور کے امتی ہیں ہم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالی نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. یہ محض اس رحمان کا اس رحیم کا فضل ہے, کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا اور وہ فضل وہ کرم کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ آپ کے موائز کے اندر یہ بات موجود ہے, فرماتے ہیں کہ جو محبوب ہوتا ہے نا وہ دیا نہیں جاتا, دینا تو بڑے دور کی بات ہے, دکھایا بھی نہیں جاتا. دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں جس بندے کو مال سے محبت ہو نا تو وہ اس کو لاکر میں رکھتا ہے, اس پر پہرے لگائے گا اور پاسورڈ لگائے گا, دیگر چیزیں کوئی دیکھ نہ لے, کسی کو بتایا نہ بتا نہ بتانا
نوٹ بڑے چھپا کے گنتے.
ہاں جی رقم ہو تو اس کو کوئی دیکھ نہ لے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کیسا فضل ہے کیسا کرم ہے, اس نے صرف اپنا محبوب دکھایا نہیں اس امت کو عطا فرمایا
اللہ
اور یہ امت اپنے محبوب کو عطا کر دی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل عظیم ہے اور واقعی سلمان بھائی سب سے بڑا فضل جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے وہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنانا
ہے. واہ واہ
اور اللہ تبارک اللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ فضل عظیم ہے, یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے
جی.
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر کہ صرف بہت بہت کچھ عطا کیا حضور کے صدقے میں, سب کچھ عطا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے
جی.
لیکن کمال یہ ہے کہ بعض نعمتیں جو دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں ہیں وہ اس وقت تک ہی ہیں جب تک یہ سانس چل رہی ہے
جی.
اور جب بندہ دنیا سے گیا تو اب نہ مال کام آئے گا, نہ دولت کام آئے گی, نہ اولاد کام آئے گی, نہ دیگر جو چیزیں ہیں کھانا پینا ہے, نعمتیں جو دیگر ہیں وہ کوئی کام نہیں آئے گی. یعنی ان کا ساتھ جو ہے نا وہ صرف دنیا تک ہے.
ایسی بات.
اور ہمیں اللہ تبارک تعالی نے وہ محبوب عظیم عطا کیا ہے جو دنیا میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, جن کے صدقے سے آپ دیکھیں پہلی امتوں میں لوگ گناہ کیا کرتے تھے, رات کو گناہ کیا صبح اس کے گھر کے دروازے کے باہر لکھا ہوا کرتا تھا کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے. یہ وہ محبوب اعظم ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے جن کے صدقے میں ہماری برائیوں کو اللہ تبارک تعالی نے نہ صرف دنیا میں چھپا رکھا ہے بلکہ آخرت میں بھی یہ وہ محبوب اعظم ہے کہ اپنے امتیوں کے لیے شفاعتی للحالکین من امتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا ساتھ صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ آخرت میں جہاں اور کوئی نعمت کام نہیں آئے گی رب کا یہ فضل عظیم یہ احسان عظیم ہماری بخشش و مغفرت
وہاں پر بھی کام آئے گا. بلکہ مجھے کہنے دیں حافظ صاحب یہ بات بھی, قربان جائیں امت کی بات کی, میں بھی ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کروں. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی, اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضور کی امتیوں کی شانیں بیان فرما رہا ہے. آپ غور کریں کہ امتیوں کو یہ شان کہاں سے ملی ہے, یہ یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا ہم جیسے میں کیا کہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو باکمال افراد ہیں ان کا ذکر خالق کائنات جل وعلا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں ایک اور بات جو دنان بھائی نے کہی نعمتوں کے حوالے سے, مجھے یہاں یہ بھی کہنے دیں ہاتھ اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے.
بالکل.
آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہے, کان بھی اللہ کی نعمت ہے, پاؤں بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن یہ دنیا میں نعمتیں ہیں, قیامت میں یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم لوگ جو دن رات گناہ کر رہے ہیں, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون.
اللہ اکبر.
یہ دنیا کی نعمتیں آخرت میں ہمارے لیے کس طرح سے رحمت کا باعث بن جائیں گی, اس طرح سے کہ ہمارے جو برے اعمال ہیں نا ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہوں گے, یہ بتائیں گے یا اللہ یہ کرتا تھا دنیا کے اندر, یہ کر کے آیا ہے, ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے یہ واقعی چل کے جاتا تھا. اور آقا کریم اللہ کا کیسا احسان ہے, حضور وہاں بھی اپنے غلاموں کو شفاعت فرما کے کسی کا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کروا کے کسی کو جہنم سے نکال کر کسی کو پل صراط پار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا رہے ہوں گے. یہ حضور کی ہی ذات ہے, تو کیوں نہ محبت کی جائے اس اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم.
شکر ادا ہو کیوں کرتے تیرا اللہ, شکر ادا ہو کیوں کرتے تیرا تیرا, شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیار نبی کی امت میں, مجھ سے نکم
سبحان اللہ.
سلمان بھائی, ہاتھ پاؤں جو ہے نا یہ نعمتیں اس وقت ہیں جب تک آپ ان کو بدلہ دیتے رہیں. ہاتھ پاؤں اس وقت کام کریں گے جب آپ ان کو کچھ کھلائیں پلائیں گے. کھائیں گے تو اعضاء میں ہمت ہے, طاقت ہے, آپ کے کام آئیں گے یہ.
ہاں جی.
اور جب آپ ان کو جو ان کا بدلہ ہے وہ دینا چھوڑ دیں گے, جس کی وجہ سے یہ نعمت ہے, تو پھر ہوگا کیا, کسی کام کے نہیں رہیں گے. آئے
آئے.
لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی وہ نعمت ہیں جو ہم سے بدلہ نہیں مانگتے. ایسا کوئی مطلب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ گیو اینڈ ٹیک کا ہو, کہ آپ یہ دیں گے تو آپ کا یہ معاملہ ہوگا. نہیں, ادھر فضل ہے, کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے.
اللہ 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 اللہ,
کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عطا ہی عطا ہے, فضل ہی فضل ہے, اور یہ فضل عظیم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر. امتیوں کو بھی چاہیے کہ اس فضل, اس کرم کو, اس کو جو ہے نا وہ اس کی کما حقہ جو معرفت ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں, اور امتی ہونے کے ناطے مجھ پر کچھ چیزیں لازم ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے, حضور کا امتی ہونے کا تقاضا ہے, اور وہ چیزیں, وہ فضائل, وہ کمالات جنہیں بتا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے عظمت و شان کو ظاہر کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امتی کو ویسا بننے کی کوشش اور ایفرٹ کرنی چاہیے.
درست فرمایا جی.
اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور احسان کا ذکر ہو رہا ہے, تو اللہ کی جتنی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے, اتنی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
لَا تُحْصُوهَا.
جی.
تو اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی, لیکن کسی نعمت پر اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا. ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے انسان کو دیکھنے والا سننے والا بنایا. کان دیے, نعمت اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی,
فرمایا,
اور بصارت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ نے اس نعمت کو بیان تو ضرور فرمایا, لیکن اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر احسان
یہ
کیا
دیا ہے, تمہیں
یہ تمہیں میں نے دیا ہے, یہ نہیں اللہ نے بیان فرمایا. زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, والسماء بنا, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا, اور آسمان سے تمہارے لیے ہم نے پانی نازل کر دیا, اور پھر تمہارے لیے اس سے جو ہے وہ رزق پیدا کر دیا, پھلوں کو پیدا کر دیا. اتنی ساری نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا, لیکن کہیں بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں شاید فرمایا کہ میں نے یہ نعمت تمہیں دی تو میں نے تم پر احسان کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے جب اپنا سب سے بڑا فضل, سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان جب مسلمانوں کو عطا فرمایا، کائنات کو عطا فرمایا، تو پھر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کریمہ ہے یہ ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا فرمایا،
جس کو مالک خود احسان کہہ رہا ہے،
جس کو مالک خود احسان.
آپ غور کریں حافظ صاحب،
ہاں جی،
اتنی نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی کا یوں بیان نہیں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، احسان کیا ہے. آیت کریمہ کے الفاظ کی عبارت یہ بھی قابل غور ہے، احسان کیا ہے ایمان والوں پر. اذ کب؟ اذ جب بعث فیہم رسولا، ان میں اپنا رسول مبعوث کر دیا ہے، بھیج دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جس پر احسان ہوتا ہے، اب یہاں اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ یہاں اٹھے اور ہمارے کیمرہ مین اسلامی بھائیوں کو اٹھ کے جو ہے نا وہ پانچ پانچ ہزار روپے کی نوٹ کی گڈی دینا شروع کر دے، تو پہلے تو بات ہے ایسا پاسبل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہرحال چلے لیٹس سپوز، فرض کر لیتے ہیں کیمرہ مین کچھ دیکھیں کیا استغنا، شان استغنا بھی ان کی کیا خوب ہے، ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وہ نہیں کام میں مصروف بھی ہوتے ہیں بعض وقت. بہرحال یوں ہو، پانچ پانچ ہزار کی گڈی دے نہیں رہا کوئی، خالی سن کے ہی خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی بات ہے، سن کے ہی خوش ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کسی کے اوپر احسان ہو، بندے خوش ہوتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم پر احسان ہوا ہے، کرم ہوا ہے، فائدہ ہو گیا ہے، نفع ہو گیا ہے، کاروبار میں منافع ہو گیا ہے، پیداوار بڑھ گئی ہے، اللہ کریم نے احسان فرمایا، لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اپنے نبی کو مبعوث کیا ہے، تو الحمدللہ ایمان والے مومن اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مالک تو نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا ومن علینا بکا، اللہ کریم کا شکر ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی شکر ادا کرتے ہیں حضور کا، حضور کی آمد کا. الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اسلام اللہ کریم نے عطا فرمایا. ومنا علینا بکا، اور یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مالک نے آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے. سبحان اللہ،
کرم ہے یہ ہم پر،
سلمان بھائی جی. احسان کی جہاں تک بات ہے جی. اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو چھوٹی موٹی چیز دے کر کوئی آدمی اس کو احسان بھی نہیں کہتا کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے. ہر بندہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، جو غریب آدمی ہے وہ کسی کو پانچ دس روپے دے کر ہی کہے گا کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے، لیکن جس طرح سٹیٹس بڑھتا جائے گا بندے کا، مقام مرتبہ منصب بڑھتا چلا جائے گا، اس اعتبار سے اس کی جو دین ہے، اس کا جو دینا ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اپنے اعتبار سے لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے احسان کیا ہے. کوئی بہت بڑا جو ہے آدمی ہو اور بڑے روپے پیسے والا ہو, بادشاہ وقت ہے, تو وہ کوئی اپنے گلے کا ہار دے کر یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے, بلکہ وہ غریب کی حقدار کی جھولی بھر کے کہے گا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں پر احسان فرمایا, کرم فرمایا, دین جو ہے حضور کی وہ بھی بڑی لاجواب ہے. اللہ تبارک و تعالی احسان فرما, اللہ کریم فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین, میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر. بندہ غور کرے کہ احسان کرنے کا کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. وہ کتنا بڑا فضل ہوگا, کتنا بڑا احسان ہوگا جس کو اللہ کریم فرما رہا ہے میں نے احسان کیا ہے, تو وہ واقعی فضل عظیم ہے.
وکان فضل اللہ علیک عظیما, بڑا فضل دیا ہے اللہ نے. اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اللہ کریم فرما رہا ہے رحمت مل جائے, فضل مل جائے تو خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ بھائیو, سرکار آ گئے. حضور سے بڑا کون فضل ہوگا؟ حضور سے بڑا رحیم کون ہوگا؟ حضور سے بڑا رحمت کرنے والا کون ہوگا؟ جو جانوروں کے بھی خیال فرمائے, جو جانوروں پر بھی رحمت فرمائے, ان کا بھی احساس فرمائے. اس عنوان پر انشاءاللہ, اس عنوان کو میں نے لے کر کے چلنا ہے, لیکن یہ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلوں میں اس کو لے کر کے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. اس پر بات ہم کر رہے ہیں, مزید بھی کریں گے. اللہ کریم نے بڑی بڑی مدینہ چلے کے ناظرین مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں. ایک بات یاد رکھیے, خالق اور مخلوق میں کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا, خالق اور مخلوق میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. خالق خالق ہے, مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوق ہیں, یہ وہ مخلوق ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ کریم نے مخلوق کو بنایا ہے. یہ عام مخلوق نہیں ہے, وجہ تخلیق کائنات ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد رکھیے, کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ محبت کی زبان کوئی نہیں ہوتی. حافظ صاحب, محبت کی زبان کوئی نہیں ہوتی, لیکن جس کو محبت ہو جاتی ہے اسے زبان دے دیتی ہے. اس کو پھر انہوں نے کیسے سمجھایا, اس کو ایسے سمجھایا, دیکھیں بچہ ہے, 1.5 سال کا بچہ ہے اور اس کی ماں ہے, بچے کی کون سی زبان ہے؟ بچہ کون سی زبان سمجھتا ہے حافظ؟ آپ بتائیں, بچہ کوئی زبان بچے کی زبان نہیں ہے. ماں بچے کو سمجھا رہی ہے, ہمارے ساتھ ہماری زبان میں کوئی بات کرے گا تو ہمیں سمجھ آئے گی نا. اب ہمارے سامنے کوئی چائنیز بولنا شروع کر دے, سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. بچہ رو رہا ہے, ماں اسے چپ کر آ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بچے کی محبت جو اللہ نے ماں کے دل میں دی ہے, یہ محبت کی زبان ہے جو اس بچے کے اوپر جو ہے وہ اثر کر رہی ہے, اور بچہ خاموش ہو رہا ہے. تو مدنی چلیں گے ناظرین, محبت جب ہوتی ہے تو پھر زبان بھی مل جاتی ہے, پھر انداز بھی مل جاتے ہیں. اور صحابہ کرام علیہ مرضوان نے کر کے دکھا دیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضان نماز قربان جاؤں, امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف فضان نماز کا, اس کا ایک مدنی پھول میں آج آپ کو اسی میں سے سنانے جا رہا ہوں. شیخ طریقت امیر سنت نے بیان کیا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کا ایک بال مبارک.
اللہ جی,
کمال ہو گیا جی,
حضور کی داڑھی شریف کا ایک بال مبارک, یہ جدا ہوتا ہے اور زمین کی طرف جانے لگتا ہے. بال داڑھی سے جدا ہو کے زمین کی طرف جا رہا ہے, اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ اس بال کو زمین پر لگنے سے پہلے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں.
اللہ,
اسے کہتے ہیں محبت کی زبان اور محبت کا انداز. آقا کا بال زمین پہ لگ جائے, اللہ اکبر, یہ تو ہمارے سیدنا خالد بن ولید کی ٹوپی میں جگہ ہے اس کی, بال مبارک کی, حضور کا بال مبارک ہے, کوئی عام بندے کا تھوڑی. تو محبت جب ہوتی ہے تو پھر انداز بھی آتے ہیں, پھر جھنڈے بھی لگتے ہیں, تو پھر لائٹنگ بھی ہوتی ہے, تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بھی پکتے ہیں, پھر ذکر رسول پاک بھی ہوتا ہے, پھر ذکر سیرت پاک بھی ہوتا ہے, پھر سنتوں کی اتباع بھی ہوتی ہے, پھر آقا کریم کی پیروی بھی ہوتی ہے, اور بندہ جو ہے یہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے. اللہ یہ ہمیں نصیب
اور یہ محبت بھی جس پر فضل ہوتا ہے اسی کو عطا ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بوسہ دیا, پیار کیا. تو وہ ایک شخص موجود تھا جو اپنی قوم کا سردار تھا, اس نے کہا کہ آپ اس بچے کے ساتھ اس کو بوسہ دے رہے ہیں, چوم رہے ہیں, میرے تو 10 بیٹے ہیں, میں نے تو آج تک یہ کام نہیں کیا. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالی نے تیرے دل سے رحم اور شفقت کو نکال دیا ہے, نہیں رکھا, تو اس میں میرا کیا قصور ہے. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, حضور کے آنے پر, حضور کی ولادت پر جو جشن منا رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے, یہ رب کا فضل ہے کہ اس کے دل میں یہ محبت رکھی ہے.
اللہ اللہ
اور جو
اللہ
نہیں کر رہا ہے, جس کو اعتراضات سوج رہے ہیں, اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس پر ہے یقیناً جو حضور کی آمد پر خوش ہے, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے. کہیں یہ رب کا غضب تو نہیں ہے کہ مجھے اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں, دیگر معاملات میں نہیں آتے. تو اس پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے. یہ فضل اور رحمت جس پر ہوتا ہے, خوشی منانے کی سعادت بھی اللہ کریم اسے عطا فرماتا ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے, خوشی کے انداز مختلف ہیں,
درست فرمایا,
کہ مختلف زمانوں میں مختلف رہے ہیں. یعنی یہ ہی انداز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے انداز مختلف تھے. وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد ہے, حضور کی آمد کا جو جشن ہے, حضور کی آمد کی جو خوشی ہے, اس کا انداز سلمان اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے. کل ایک روایت پڑھی,
جی,
نہ اس سے پہلے کبھی پڑھی تھی نہ کسی سے سنی.
اللہ اکبر.
اور رب کا ایسا فضل ہے, اللہ اکبر,
جی,
ایسی ایمان افروز روایت, اور میرا گمان ہے کہ آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی.
اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کا انداز کتنا پیارا تھا,
جی,
فرماتے ہیں نبی پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں,
جی,
فرماتے ہیں کننا فی حلقت فی المسجد, فرماتے ہیں ہم حلقہ لگا کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے,
جی,
اور نتزا کرو, عنوان کیا تھا, جی, حلقے کا وہ جو اجتماع تھا اس, جی, کا عنوان کیا تھا, فرماتے ہیں نتذاکر فضائل الانبیاء,
اللہ
انبیاء
اللہ
کے فضائل جو ہے وہ بیان ہو رہے تھے,
اللہ اللہ اللہ,
اور اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے, فضائل بھی بیان کر رہے تھے, اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے ایہم افضل, انبیاء میں سے فضیلت والا کون ہے,
جی,
سب سے افضل کون ہے,
جی,
فرماتے ہیں فذکرنا نوحا وطول عبادت ربه,
جی,
ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی جو طویل عبادت ہے اس کا ذکر کیا ہم نے. وذکرنا ابراہیم خلیل الرحمن, ہم نے رحمان کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. وذکرنا موسیٰ کلیم اللہ,
جی,
ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. وذکرنا عیسی ابن مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا بھی ہم نے ذکر کیا. وذکرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. فبینا نحن کذالک, یہی معاملہ جاری تھا, یہ مذاکرہ چل رہا تھا,
جی,
فرماتے ہیں اذ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے کریم ہیں,
جی,
غلاموں نے جب جب محفل سجائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کی. مسلم شریف دیکھ لیں اور موجم کبیر دیکھ لیں آپ, حضرت امیر معاویہ رضی, وہ جو آپ نے پڑھی ہے منا بکا علینا والی, جی, روایت, ادھر صحابہ ذکر کر رہے ہیں, ادھر حضور تشریف لے آئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی کرم فرمایا, حضور تشریف لائے,
اور فجایا
کزالی کا از خرجنا,
از یہ یہاں پر جو ہے یہ اچانک حضور تشریف لے آئے. اللہ اکبر.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا ما تذکرون بینکم,
اللہ اکبر,
کیا تذکرہ ہو رہا ہے, کیا ذکر کر رہے ہو. تو قلنا, ہم نے کہا, اللہ اکبر, تذاکرنا فضائل الانبیاء ایہم افضل, یا رسول اللہ ہم انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر گفتگو جاری ہے کہ افضل کون ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ذکرنا نوحاً وطول عبادتہ, یا رسول اللہ ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, ان کی طویل عبادت کا بھی ذکر کیا, ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا, ان کے رب کے خلیل ہونے کا ذکر بھی کیا ہے, یا رسول اللہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو کلیم رحمان ہے, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں. وذکرنا کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم نے آپ کا بھی ذکر کیا ہے. حضور نے فرمایا فمن فضل تم, پھر تم نے فضیلت کسے دی ہے, تم نے کس کے بارے میں کہا کہ وہ افضل ہے. تو صحابہ کرام علیہ نے کیا کہنا تھا, صحابہ نے یہ فدا تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر. نبی پاک علیہ السلام کا پوچھنا تھا, انہوں نے کہا قلنا ہم نے کہا فضلنا کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم تو یہی کہتے ہیں آپ ہی افضل ہیں, آپ ہی فضیلت والے ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بعثک اللہ الی الناس کافتا, یا رسول اللہ آپ افضل اس لیے ہیں, اسباب بھی بتا دیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے اس لیے آپ افضل ہیں. وغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, یا رسول اللہ آپ کے صدقے اگلو پچھلوں کو بخش دیا اللہ کریم نے. اور وانت خاتم الانبیاء, یا رسول اللہ آپ افضل اس لیے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو انبیاء کا خاتم بنایا ہے, آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا جو ایک محفل میں, جو ایک میلاد میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا, اللہ کے نبیوں کا ذکر ہوتا ہے, صحابہ کرام نے وہی محفل سجائی ہے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور بتا رہے ہیں.
واہ واہ واہ.
کوئی پہنچانا نبی
شیر پڑا ہے ماشاءاللہ. مدنی چلے کے ناظرین, اپنی جو ہے وہ ایمان کو ہمیں جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی اسپرچل ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی جو محبت حضور سے ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کو بھی مزید بڑھانا ہے اور اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ ہیلدی ہیلدی رہیں گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے یہ محبت مصطفیٰ کی جو ہیلتھ ہے نا اس کو زبردست اور بہتر اور مضبوط بنانے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی مزید ہوگی. اسی طرح فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ مدنی چینل اویئرنیس دے رہا ہے, تو آئیے آپ کو بھی کچھ فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے بھی کچھ مدنی گلدستہ ایک دکھاتے ہیں, اس پر اویئرنیس دیتے ہیں. آئیے دیکھیے صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ڈاکٹر محمد طفیل ہے اور آج میں آپ کو گردے کی پتھری کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گا. گردے مثانے یا گردے کی نالی میں پتھری کا ہونا ایک عام بیماری ہے جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے. پاکستان میں جو گردے کی بیماری یا جو علامات ہیں پتھری کی, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پینے کا پانی ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. پھر گرم موسم ہونے کے باوجود لوگ پانی کی مقدار جتنا پانی لینا چاہیے اتنا پانی پیتے نہیں ہیں. ایک عام آدمی کو کم از کم دن میں 12 سے 15 گلاس پانی پینا چاہیے. جب گردے کی پتھری ہوتی ہے تو اس کی جو کامن علامات ہیں ان میں سے سب سے پہلی علامت درد ہوتی ہے. مریض کو درد کبھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی بھاگنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں میں درد ہوتا ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہوتا. ہمارے پاس جب مریض آتا ہے تو ہم اس کی علامات کو پہلے جانچتے ہیں، پھر اس کا معائنہ کرتے ہیں، اور پھر بہت کامن سے ٹیسٹ ان سے کرائے جاتے ہیں. پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پتھری کہاں پر ہے اور اس کی سائز کتنی ہے اور کتنے عرصے سے ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ پتھری خود سے نکل سکتی ہے یا اس کو نکالنا پڑے گا. جو پتھری بڑی ہوتی ہے تو اس میں آپریشن بھی کیا جاتا ہے، کبھی دوربین کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے اور شعاؤں کے ذریعے سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے. پتھری سے بچا جا سکتا ہے، یہ ایک عام سوال ہے، تو پتھری سے ہاں کافی حد تک بچا جا سکتا ہے، جس کے لیے جیسا میں نے پہلے فرمایا کہ پانی کی مقدار، پانی کا صاف ہونا بھی ضروری ہے. اگر صاف پانی نہیں ملتا ہے تو ہمارے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ابال کر پئیں، ابلا ہوا پانی پئیں، 12 سے 15 گلاس روز کے پئیں. گھر میں یا فیملی میں، خاندان میں اگر پتھری کی شکایت اوروں کو بھی ہے تو ایسے لوگوں کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس جس میں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاں ہیں اس کی مقدار اپنے خوراک میں کم کر دیں. دوسرے کچھ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی پتھری بننے کی وجہ ہو تو اس کو بھی اوائڈ کیا جائے. تو سب سے بڑی چیز جیسے میں نے کہا کہ وہ پانی کا صاف ہونا اور پانی کی مقدار 12 سے 15 گلاس، اگر یہ پئیں تو جو پتھری بننے کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں.
ویڈیو کلپ دیکھا آپ نے، اور پانی بالکل پینا چاہیے، پیاس لگے تو ہی پئیں، ایسا نہیں ہے کبھی بغیر پیاس کے بھی جو ہے وہ پی لینا چاہیے. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی پیالہ یہ بھر لیتا ہوں، اور جب پیالہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر نظر پڑتی رہتی ہے تو دھیان بھی جاتا رہتا ہے، چلیں یار پیالہ پانی کا بندہ پی ہی لے. چلیں ویسے تو یہ بوتل رکھی ہوئی ہے پوری تو شاید یہ نہیں ہوگی، لیکن پانی بہرحال وقتاً فوقتاً یہ پیتے رہنا چاہیے تاکہ کڈنی بھی بہتر رہے. اور یورک ایسڈ کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا ہے، ماہرین بتاتے ہیں کہ پانی پینے سے یورک ایسڈ جو ہے یہ بھی لیول میں رہتا ہے. پانی پئیں، سردیوں میں بالخصوص اس کا خیال کریں، بچے بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. اور پانی پئیں اور صاف پانی پئیں، یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے صاف پانی. بہت ساری بیماریاں یہ صرف جو آلودہ پانی پیتے ہیں نا، نظر تو بعض وقت صاف آ رہا ہوتا ہے لیکن صاف وہ ہوتا نہیں ہے. اس پر ذرا خیال کر کے پانی ابال کر پئیں، پوسیبلٹی ہو تو پانی کو بالکل جو ہے وہ ابال کر کے پینا چاہیے. اور جو اس کے حفاظتی میجرمنٹس ہیں یہ ہمیں اپنانے چاہیے، اور عقل مند اور باشعور آدمی پر یہ مخفی نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ذکر خیر چل رہا ہے، یہ بھی جاری رہے گا. میں چاہوں گا وسیم بھائی بھی کچھ کلام فرمائے، پھر ہم کال کی طرف آتے ہیں اور آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی وسیم بھائی، ابھی آپ ارشاد فرمائیں.
جی ماشاءاللہ، سلمان بھائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور ابھی خلیل بھائی نے جو شعر پڑھا نا، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، آپ یقین مانیں گے کمال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کمال عطا فرمایا. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ امت پر کتنی شفقتیں ہیں، امت پر کتنی عنایتیں ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بنایا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مژدہ سنایا نا، اے محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، تو میں جب تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. اپنے تمام امتیوں کو جناب خلد کی زنجیر سرکار نے ہلانی ہے تو دیگر تمام امتوں نے جنت میں جانا ہے. دیگر تمام انبیاء نے اپنی امتوں پر کرم نوازیاں کرنی ہے، جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دروازے کو نہیں کھولیں گے کوئی نہیں کھولے گا،
کوئی نہیں کھولے.
اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھے. مولا علی ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، بروز محشر اپنی امت کی شفاعت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قد ارادیت یا محمد،
اللہ
اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ آپ یہ دیکھیں کہ رب کا کتنا کرم ہے، محبوب کو راضی کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ جب ساری امت کو بخشوا لیں گے پھر عرض کریں گے یا رب العالمین میں تجھ سے راضی ہو گئے.
اللہ
آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی شفقت ہے امت پر. وہی میں آئے تھے کہ یہ شعر پڑھ رہے تھے سیدی اعلی حضرت کا، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، یہ آیت کریمہ سامنے چل رہی
پہنچانا
سلمان بھائی بول لوں گا. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اس پہ لکھا ہے نا، آپ نے کمال کیا. آپ نے یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، آپ دیکھیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، گناہ کریں گے. اب یہ سوال آتا تھا ذہن میں کہ یار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یقیناً قریب تو وہ ہوں گے جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا، نیکیاں کری ہوں گی، متقی پرہیزگار، ان پر نظر کرم ہو رہی ہوگی
اور یقیناً ان پر بھی
ہو، اور یقیناً ان پر ہونی ہے
جی،
صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن گناہگار کہاں جائیں گے؟ گناہگار کس کے در پر جائیں گے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی مہر سبت فرمائی
جی
کہ میرے گناہگار امتیوں تم بھی گھبراؤ مت، تم پر کرم نوازی ہونی ہے. فرمایا شفاعتی للحالکین من امتی، میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا. آپ اندازہ لگائیے، اعلیٰ فرماتے ہیں یہ حدیثیں مجدہ جاں فضا دیں گی کہ حضور کی شفاعت نہ اس کے لیے ہے جس سے اتفاقاً گناہ ہو گیا ہو اور وہ اس پر ہر وقت نادم و پریشان و ترساں و لرزاں ہے، جس طرح ایک ورد باطن کہتا ہے کہ چور پر تو پوری چوری ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں، اور چور کو اس نے کچھ اپنا پیشہ نہیں ٹھہرایا چوری کو، مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا سو اس پر شرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے. نہیں یہ ایک مثال دی ہے کہ چور سے شرمندہ ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے. فرمایا نہیں ان کے رب کی قسم جس نے انہیں شفیع المذنبین کیا، ان کی شفاعت ہم جیسے رو سیاہوں، پر گناہوں، سیاہ کاروں، ستم کاروں کے لیے ہے جن کا بال بال گناہ میں بندہ ہے، جن کے نام سے گناہ بھی ننگو آر رکھتا ہے، ان گناہ کاروں کے لیے سرکار کی شفاعت.
اللہ
جلوہ کسی کا نہ کوئی جہایا ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا
آقا ہمارا
خریدار
خریدار ہوگا اس میں بھی آپ غور کریں یہ کتنی لطیف بات ہے یہ
سبحان اللہ
کتنی زبردست بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کوئی خراب چیز کوئی لیتا ہے کوئی خریدتا ہے لینا تو دور کی بات خریدنا تو دور کی بات ہے لیتا ہی کوئی نہیں ہے تو لوگ وہی پھل لینا چاہتے ہیں کہ جو صحیح لگا ہوا ہو اور صحیح طریقے سے نظر آ رہا ہو کہ یہ اچھا بھی ہے پکا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے پھسا ہوا جو ہے نا وہ کوئی لے گا یہ دانا جو جس کے پاس سخت طاقت ہوتی ہے نا وہ نہیں لیتا بلکہ اکثر لوگ نہیں لیتے وہ ریڈی والے خود ہی بات کر وہ اس کو دھو دھا کے وہ کھا بھی جاتے ہیں یہ بھی معاملہ ہوتا ہے بہرحال جو چیز خراب ہوتی ہے نا اسے خریدنا تو دور کی بات کوئی لیتا بھی نہیں ہے وہ کریم ہی ہے کہ ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کیا خوبصورت اور کتنی ذوق افزا بات کہہ دی اللہ اکبر یہ آقا کریم ہی ہے آقا گھر والے کوئی ایک دو ایپ دیکھتے ہیں گھر سے باہر نکال لیتے ہیں بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے لوگ آگ کر دیتے ہیں آگ کا تو اسلام کے اعتبار سے اس کی شرح ذہن میں لینی چاہیے کہ اس کا اسلامی کانسیپٹ کیا ہے اس پر بھی کبھی انشاءاللہ ہو سکا تو بات کریں گے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا بے دخل کر دیا لوگ نکال دیتے ہیں تعلق ختم کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں وہ آقا کریم ہے یہ اللہ کا ایسا احسان ہے یہ مالک کی ایسی عطا ہے وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا آقا کریم غلاموں پر کرم کرنے والے ہیں ہم پر بھی یہ نظر کرم ہو اور بیڑا پار ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور سے سچی محبت فرسٹ پریورٹی آقا کریم کی ذات ہو آقا کریم کی تعلیمات ہوں حضور کی سنتیں ہوں سب سے فرسٹ پریورٹی حضور کی ذات ہے ذات کے بعد پھر اس کے بعد تعلیمات ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پہلے حضور کی تعظیم ہے ایمان لانا سب سے فرسٹ آف آل ایمان لے کر آئیں گے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ رسول پر ایمان لانا سب سے پہلا کام یہ ہے اس کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ حضور کی تعظیم حضور کی توقیر اور پھر تعظیم توقیر دل میں حضور کی محبت بسا کے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ ہمیں ایسا بنائے مدنی چینل کے ناظرین بڑا لطف آ رہا ہے یہ گفتگو کرنے میں آپ کو سننے میں بھی امید ہے آ رہا ہوگا حضور کا ذکر ہی ایسا ہے حافظ صاحب
بالکل
ہے جی وہ کیا ہے کیا ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا اس طرح کا وہ ایک ہے اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے اب سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا چلیں جی بھارت ہے یہ بھی ایک انداز ہے چلیں بھارت آگے بڑھتے ہیں آپ کی کال شامل کرتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ کرے یہ بھی ہو جائے بھارت آگے بڑھتے ہیں کال شامل کرتے ہیں جی
محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا وام بچرا میاں والی پنجاب سے گل کر رہنا پہ ماشاء اللہ کھلے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے تو پیارا سے رہا ہے
بہت شکریہ جزاک اللہ
سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت بہت پیارا ہے کھلے آنکھ سے لے رہا کہتے کہتے بہت بہت پیارا شو ہے ہمیں ہمارے سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتی ہیں اللہ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو لمبی عمر عطا کرے
نیکیوں والی سلامتی والی اللہ عطا فرمایا آمین بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے جی جی
میں بلا رضا تاریخ عرض کر رہا ہوں آپ مجھے یہ نعت سنا دیں اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں مات دے
مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ مرحبا ماشاءاللہ جیتے رہے مدنی منے جی
میرا نام فیصل ہے خلیل بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ نعت ایک سنا دے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی
آہا سبحان اللہ جی
میرا نام آصف ہے میں حاصل پور سے بول رہا ہوں تو سر خلیل بھائی سے کہنا کہ وہ گردے کی پتھری والا ایک علاج ہے وہ ریل بتا دیں
گردے کی پتھری والا علاج بتا دیں ٹھیک ہے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے، جن کے لیے آپ نے پوچھا ہے مالک کریم ان کو بھی صحت سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میسیجز ہیں آپ کے کافی سارے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سنائیں اور حسن و جمال مصطفیٰ کلام سنائیں. خاک مدینہ ہوتی یہ کلام سنایا جائے. مجھے ایک کلام سنا دیں، آقا کے دیوانے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے انتہائی خطرناک وسوسے آتے ہیں، خوف زدہ ہوں، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلی بات ہے وسوسے کو دل سے نکالیں، جھٹکیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جتنا چیز کو سوچیں گے وہ اتنی انہانس ہوتی جائے گی، اتنی زیادہ وہ بڑھتی جائے گی. دل توجہ نہ دیں، ہٹائیں دل کو، کسی اور جو ہے وہ طرف لگائیں. صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ تو اس کو، یہ وسوسے میرے دل سے، شیطانی وسوسے، ان کو دور فرما، اور پھر کرم ہو جائے گا، دور بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب کچھ فرمانا چاہیں آپ اس پر؟ تو
جی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اپنی توجہ کو، جیسے مثال کے طور پر وسوسے آ رہے ہیں، بندہ نعت شریف سننا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، تلاوت قرآن شروع کر دے، تو اس سے ذہن جو ہے وہ منتقل ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا. اور مطلب اس میں پریشانی کی بات یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے بندے کو یوں پریشان بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ خطرناک قسم کے ہیں، تو قریب میں کوئی سنی عالم دین ہوں، دارالافتاء اہل سنت ہے، یا اس طرح کوئی نیک بندہ ہے جو سنی عالم دین ہو، ان کے پاس جا کر مزید جو ہے وہ رہنمائی کی کوشش کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط معلومات کی بنا پر بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے، تو معلومات درست ہو جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن پھر بھی آسانی ہو جائے گی. بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ کی جانب رجوع کریں، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ ہو، رونا ہو اور تنہائی ہو، تو کیا بات ہے، اور توجہ حضور کی جانب ہو، اللہ ہو
بیڑا پار ہو جائے گا
انشاءاللہ.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. خلیل بھائی سے کلام سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. چلیں پہلے کلام سن لیتے ہیں اور پھر آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ. جی خلیل بھائی.
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، کیوں گو مایوس ہے مریضو تم، کیوں گو مایوس ہے مریضو تم، دل و خاک شفا
اللہ تعالیٰ کا احسان، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور بالخصوص نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، مزید بھی کریں گے. حضور کے صدقے میں جو ہم پر مزید احسان ہوئے ہیں ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سمندری جو شکار ہے مچھلیاں جو ہیں اس کو حلال فرمایا ہے. حافظ صاحب
جی،
حضور سے سوال تو یہ ہوا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا سمندر کے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اور جو سمندر کا جو وہ ہے جو الفاظ ہیں وہ مردار کے ہیں
جی،
یہ بھی حلال ہے. یعنی بندہ جو مچھلی شکار کرتا ہے اور اس سے وہ مچھلی اگر مر بھی جائے تو وہ مچھلی کیا ہے؟ حلال ہے، بندہ اس کو کھا سکتا ہے. یہ بھی حضور کا صدقہ ہی ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے. وہ مچھلی جو خود بخود مر کے پانی کے اوپر الٹی جو ہے وہ تیر جائے اس کو تو نہیں کھایا جا سکتا. بہرحال جو بندہ مچھلی شکار کرتا ہے اگر وہ مر بھی جاتی ہے تو اس کو بہرحال کھایا جا سکتا ہے. تو یہ سمندر کی یوں سمجھ لیں سمندر کے پانی سے وضو کا جائز ہونا یہ بھی آقا کریم کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہو گیا اور پھر اس کے شکار کے بارے میں بھی بات ہوگی. تو آئیے آپ کو سمندر کے حوالے سے بھی کچھ بتاتے ہیں، مدین چلے کے ناظرین دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدین چلے کے ناظرین، اس وقت ہم باب المدینہ کراچی میں موجود ساحل سمندر پر ہیں، اور یہاں آپ کو پیچھے سمندر کی لہروں کی خطرناک آواز آ رہی ہوگی، سمندر کی لہروں کی خطرناک آواز آ رہی ہوگی. لیکن یہاں اس ساحل کے اوپر سمندر کی لہریں تو ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی لہریں ہیں. یہاں میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا نظام دیکھیے کہ مالک کریم نے اتنے بڑے سمندر کے پانی کو کارآمد اور یوزفل رکھنے کے لیے اور اس پانی کو بدبو سے بچانے کے لیے سمندر کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ سمندر جو ہے یہ حرکت کرتا رہتا ہے. اس کے اندر مد و جزر کا عمل ہوتا ہے. مد و جزر کہتے ہیں، مد مطلب ہوتا ہے پانی کا آگے بڑھنا، اور جزر کا معنی ہوتا ہے پانی کا پیچھے کی طرف چلے جانا. یعنی یوں پانی کے اندر ایک حرکت رہتی ہے اور پانی کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی، ورنہ وہ پانی جو کھڑا رہے اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اتنے بڑے سمندر میں بغیر کسی ظاہری سبب کے حرکت کی صلاحیت پیدا کرنے والا، اس کے اندر موجے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے. یہ سمندر کا یہ سارا ریڈیس، یہ سمندر کا پانی اور اس کا بے کنار ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور پھر اس کے اندر لہروں کا پیدا ہونا اور ختم ہو جانا، پانی کا آگے آنا اور پھر خود ہی پیچھے چلے جانا، یہ بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ایک فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. فرماتے ہیں، ای موج ہا کے گردنے داوا کشید اند، ای موج ہا کے گردنے داوا کشید اند، بہرے حقیقت اند اگر سر فرو کرند. یعنی یہ جو سمندر کے اندر موج اٹھ رہی ہے، یہ لہر اٹھ رہی ہے، یہ اپنے دعوے کی گردن کو بلند کر رہی ہے، یعنی یہ موج بتا رہی ہے کہ میں ہوں، اپنا سر اٹھا رہی ہے. اور سر اٹھاتی ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے کہ یہ موج ایک وقت میں آ کر ختم ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سمندر کے اندر ایک لہر بن رہی ہے، لہر اٹھ رہی ہے، آ رہی ہے، سر اٹھا رہی ہے، لیکن بالآخر ختم ہو رہی ہے. میرے مدنی چل کے ناظرین، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ جو اپنا سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے. سمندر کو آپ دیکھیں، سمندر سر نہیں اٹھاتا، سمندر اپنے طریقے کے مطابق موجود ہے. اور اس سمندر کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. تو اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ وہ آدمی جو آجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرے گا، اپنے مزاج کے اندر آجزی اور انکساری رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے عروج بھی عطا فرمائے گا، اور مالک کریم اسے دنیا اور آخرت کی بلندیاں بھی عطا فرمائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ماشاء اللہ، یہ مدنی مدثہ بھی آپ نے دیکھا ہے. اللہ ہمیں آجزی اور انکساری کی دولت عطا فرمائے، اور مالک کریم ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور خلیل بھائی سے کچھ رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ خلیل بھائی، وہ جو کال تھی اور میسج تھا اس پر کچھ کمنٹ فرمائے۔
پتھری کے حوالے سے معلوم کیا تھا، پتھری کا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ 46 بار 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ کسی کاغذ پر لکھ لیجئے اور پھر اس کاغذ کو پانی میں ڈال کر کسی بوتل وغیرہ میں پھر اس کا پانی پیتے رہیں تو انشاءاللہ عزوجل اس سے جو ہے پتے میں، مسانے میں، کہیں بھی پتھری ہو تو وہ نکل جاتی ہے۔ باقی رہا اس کا گھریلو علاج، اس کے لیے عرض یہ کرنا ہے کہ جب بھی اس طرح کا سوال کیا جائے تو سب سے پہلے اس کا سائز بتایا جائے کہ پتھری کا سائز کیا ہے۔ اگر اس کا سائز بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا جو آپریشن ہوتا ہے، سیزر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے مناسب ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کے لیے دوائیں کھانا، تیز دوائیں کھانا پھر وہ گردوں کو نقصان کر سکتی ہیں، اس طرح کی دوائیں۔ تو پھر بھی اگر چھوٹی پتھری ہے، مثال 4 mm سے چھوٹی ہے، اس طرح چھوٹی چھوٹی جو پتھریاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ایک گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ 10 gram کچا پپیتا 10 gram آپ نے 3 وقت دن میں استعمال کرنا ہے۔ کچے پپیتے کو تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لیں، پھر اس کے اوپر کالی مرچیں چھڑک لیں۔ اگر بلڈ پریشر ہائی کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر کالا نمک بھی تھوڑا سا اس پر چھڑک کر دن میں 3 مرتبہ 10-10 gram کچا پپیتا لیا جائے تو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھر پانی کثرت سے پیا جائے تو اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا، چھوٹی موٹی پتھری تو اسی طرح نکل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں، مگر یہ یاد رکھیں کہ جن کی پتھری کا سائز بڑا ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ بعض اوقات پتھری تو اگر نکل بھی گئی تو گردے کو نقصان کر سکتی ہے، گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا کوئی اس طرح کے اگر دعوے کرتے بھی ہیں بعض لوگ کہ جتنی بڑی بھی پتھری ہو ہم دوا سے نکال دیں گے، تو اس پر اچھی طرح غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان والا پہلو
نقصان ہو جائے،
تو اس لیے اس کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں۔ بعد میں علاج عرض کر دیتا ہوں، ہجر الیہود ایک پتھر ہوتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے۔ اسی طرح سنگے سرماہی یہ آپ نے 12 gram لینا ہے، ہجر الیہود بھی 12 gram لینا ہے، کلمی شورا یہ بھی 12 gram لینا ہے، اور چوتھی سی چیز ہے جوخار بھی کہہ دیتے ہیں یہ بھی آپ نے لینا ہے 12 gram۔
اور آپ جوخار،
جی
جو ہوتے ہیں نا
جوخار،
اس کو اندر جو بھی کہتے ہیں،
نہیں وہ جو الگ ہوتا ہے۔
اچھا
جی، تو اندر جو بھی ہوتا ہے، تلخ بھی ہوتا ہے، شیری بھی ہوتا ہے، اندر جو تلخ وہ شوگر والے عام طور سے استعمال کرتے ہیں، اور اندر جو شیری بھی ہوتا ہے، تو یہ جو کھار ہے یہ آپ نے ایک پتھر سا ہوتا ہے، اس الگ الگ نام سے ہوتا ہے، تو یہ آپ نے لینا ہے، یہ بھی 12 gram لینا ہے۔ اور خار خشک آخری چیز ہے، خار خشک تھوڑے مشکل نام ہے، آپ دوبارہ سن لیجئے گا تو آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ ہجر الیہود، سنگے سرمائی، قلمی شورا اور جو کھار، جوا کھار بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے 12 gram لے کر اور پھر اس کے اندر خار خشک یہ آپ نے تقریباً 50 gram لے کر اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ تمام چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں اور پھر باریک پیسنے کے بعد صبح شام 4-4 gram شربت بزوری کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، 4 چمچ شربت بزوری 1 گلاس پانی میں ڈال کر، اور 4 gram آپ نے یہ لینا ہے، تو اس سے صبح شام استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو پتھری نکل جائے گی۔ مگر اس میں یہ یاد رکھیں، پتھری کے حوالے سے جو دوا ہوتی ہے یہ انتہائی باریک ہونی چاہیے، اگر یہ موٹی ہوئی تو پھر آپ کو مزید نقصان کا سامنا اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی یہ پتھری کی کوئی دوا لیں تو بالکل ایسی ہو جیسے پاؤڈر ہوتا ہے، بالکل باریک کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ اڑنے لگے، اس طرح کا صفوف اس کا ہونا چاہیے، بالکل باریک، تو پھر آپ کو یہ فائدہ کرے گی، ورنہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے،
اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت و عافیت۔
آمین۔ بل پراپر طبیب سے مشورہ کر کے تو ہی اس کو جو ہے نا وہ
گھریلو علاج بیان کیا جاتا ہے، اپنے
طبیب صاحب سے پوچھنا۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ نے کوئی خشک خوبانی کا کوئی جوشاندہ بھی بتایا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کوئی خشک خوبانی کا جوشاندہ بتایا تھا خلیل بھائی نے، بتایا تھا آپ؟
جی، وہ
تھا کس لیے؟
خون بڑھانے کے حوالے سے کسی نے پوچھا ہوگا، تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، وہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں
خشک خوبانی تو ہے اس کے اندر،
جی جی،
خشک خوبانی ویسے آپ بڑے مزے کی ہوتی ہے، خشک خوبانی اگر کھائی جائے، ویسے بھی آج کل سردیوں کا موسم ہے تو ڈرائی فروٹ اگر آپ تھوڑا لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کس کو کیا کھانا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔
جی،
کیونکہ سنا ہے خلیل بھائی بتائیں گے، کاجو میں سنا ہے کولیسٹرول کے جو مریض ہیں اگر وہ کاجو کھائیں تو ان کا کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے، کوئی ہے ایسی بات؟
جی،
کولیسٹرول کے مریض مطلب یہ ہوا کہ کم از کم کاجو تو نہ کھائیں۔
جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور پھر ایسا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ زیادہ بھی نہ کھائی جائے،
اچھا اگر اس میں نہیں بھی ہے بالفرض اس میں ہے بارہ منع ہے ایسے لوگوں کو
صحیح
تو اگر ہوتی بھی ہے تو ایک لمٹ میں اندر کھانی چاہیے
کھانا چاہیے
تو اس کا میں عرض کرتا ہوں خون بڑھانے کے حوالے سے یہ علاج بیان کیا تھا اس کے اندر کرنا آپ نے یہ ہے کہ کالی کشمش لینی ہے 10 گرام
جن کالی کشمش
ہاں خون جن کا کم بنتا ہے ان کے لیے بہت ہی مفید یہ علاج ہے اگر اس کو استعمال کیا
تو پتا کیسے چلے گا کہ میرے اندر خون کم ہے یا زیادہ ہے
اس کا
ایک تو ویسے وہ ہیموگلوبن ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے جی سی بی سی
سی بی سے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے سارے لیول پتہ چل جاتے ہیں تو اگر چھوٹی بعض اوقات ایسی چیزیں
تو اگر میں چاہوں کہ بغیر ٹیسٹ کیے پتہ چل جائے میرے اندر خون کم ہے یا زیادہ ہے
وہ آپ کو کسی مستند حکیم کے پاس آنا پڑے گا پھر آپ کا چیک اپ اور باروں کا چہرے سے پتہ چلتا ہے آنکھوں سے ناخنوں سے مختلف تشخیص کے طریقے ہوتے ہیں تو وہ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ اس کو جانتے ہیں
وہ جانتے ہیں ٹھیک ہے
تو وہ آپ کی گفتگو سے بھی آپ کے امراض کا علاج پتہ لگا لیتے ہیں کہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے تو اب یہ ہے کہ اپنے فیلڈ میں اگر ماہر ہوگا
طبیب تو پھر طبیب ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ
تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اگر استعمال کیا جائے تو جگر کے حوالے سے بہت مفید یہ چیز ہے استعمال کرنے میں اس میں کوئی ویسے حرج نہیں ہے اس کو کر سکتے ہیں مگر اپنے طبیب کے مشورے سے وہ یہ ہے کہ جن کا خون وغیرہ کے اندر کمی ہو ایک تو ایمرجنسی صورت ہوتی ہے بعض اسلام بھائی کبھی کال کرتے ہیں یا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ خون بہت زیادہ کم ہے ڈاکٹر نے کہا ہے تو ہم نے یعنی کہ کیا کریں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا جائے ایسے ٹوٹکوں پر کو نہ یوز کیا جائے
یعنی جو ایمرجنسی صورتحال ہے وہاں پر ان کو یوز نہ کیا جائے
خاصا ایسا نہ ہو آپ اس کے چکر میں رہ جائیں اور خون کی کمی کسی بڑی مصیبت کا سامنا نہ کروا دیں لہذا اس صورتحال کے لیے یہ نہیں ہے یہ ایک عام روٹین کے لیے ہے کالی کشمش آپ نے لینی ہے 10 گرام یہ بہت خون بنانے کے لیے اچھے ہے ویسے بھی کالے انگور کھائیں تو بہت اچھا ہے خون بنانے کے لیے 10 گرام یہ لے لیں ایک عدد آپ لینی ہے خشک خوبانی خشک ایک عدد 10 گرام اس کے اندر آپ نے کالے کشمش ڈالنی ہے اور تازہ پودینے کے 10 پتے تازہ پودینے کے آپ نے ڈالنے ہیں اور چھوٹی الائچی آپ نے لینی ہے ایک عدد ایک خوبانی ایک چھوٹی الائچی 10 گرام کالی کشمش اور 10 پتے پودینے کے تو یہ ہو گئے یہ چار چیزیں ہو گئی کرنا اس کا کیا ہے خوبانی اور کشمش کو رات میں ایک گلاس پانی میں بھگو دیں خوبانی اور کشمش کو رات کو ایک گلاس پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیجئے صبح اسی پانی کے اندر جیسے 10 پتے پودینے کے ڈالیں ایک الائچی کو ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیا جائے اس کو اچھی طرح سے جیسے بالکل اچھی طرح اس کو گھما لیں اس کے اندر گرائنڈ کر لیں اچھی طرح بالکل سب چیزیں مکس ہو جائیں پھر اس کو آپ جو ہے پی لیں صبح بھی اور شام بھی جو بچے ہیں چھوٹے وہ تھوڑا تھوڑا دن میں اس کو ایک گلاس پانی کے اندر بنائیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دن بھر میں پلا دیں اور جو بڑا ہے وہ ایک ساتھ بھی پی سکتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل سے خون کی کمی بھی پوری ہوگی اور بہت فوری اثر یہ دوا ہے انشاءاللہ عزوجل خون کی کمی کے ساتھ ساتھ جگر کے فیل کو یہ بہت اچھا درست کر دے گی انشاءاللہ
چلیں جی یہ بھی ایک مدنی پھول ہو گیا اپنا خیال بھی رکھیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر آپ کو ہم ایک اور مدنی گلدستہ جو ہے یہ دکھانے کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل یہ بھی صحت کے حوالے سے ہی ہے بڑا عام مدنی گلدستہ ہے آگے دیکھیے صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج آج انشاءاللہ عزوجل آپ کو جو علاج بیان کرنا ہے اس کا تعلق ہمارے معدے سے ہے گیسٹرک پرابلم بازوں کو رہتی ہے کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو گیس ہو جاتی ہے اسی طرح سے کھانا صحیح معنوں میں ہضم نہیں ہو پاتا اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات پیٹ پھول جاتا ہے جسے کہتے ہیں افہارا سا ہو جاتا ہے پیٹ میں بہت زیادہ تناؤ سا ہو جاتا ہے سختی ہو جاتی ہے تو کچھ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیٹ پھٹ نہ جائے تو اس کو کہتے ہیں پیٹ کا جیسے افہارا سا ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے کھانے کے بعد کھٹی ڈکارے ہیں اور سینے میں جلن ہے تیزابیت ہو جاتی ہے تو یہ ہاضمہ درست نہ ہونے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے تو ہاضمہ درست رکھنے کے حوالے سے دو تین چیزیں پہلے عرض کرتا ہوں تاکہ جو علاج کیا جائے اس کا فائدہ بھی حاصل ہو. ایک تو یہ کہ کھانے کے بعد پانی پینا ترک کر دینا چاہیے کہ اس سے بھی کھانے کا ہاضمے کا جو نظام ہے یہ خراب ہوتا ہے. اسی طرح سے جو چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں جیسے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں کی عادت بنا لینا حلوہ پوری ہے پراٹھا ہے اسی طرح سے اور دیگر باہر کی جو اشیاء ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ آئلی ہوتی ہے ان کو کھانے سے بھی ہاضمے کا نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اب کوئی بھی پرابلم ہے، مثالیں گیسز پرابلم ہے، گیسٹرک پرابلم ہے، یا ہاضمہ خراب ہے، یا سینے میں جلن ہوتی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ عزوجل ان سب امراض کے اندر یہ گھریلو علاج جو بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ عزوجل یہ مفید ہوگا. اور کھانے کے حوالے سے، پیٹ کو ٹھیک رکھنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کھانا اتنا کھایا جائے کہ کچھ بھوک باقی ہو. بہت زیادہ کھا لینے سے بھی ہاضمے کا نظام جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہتا. تو آئیے میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ باریک باریک سے دانے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اجوائن. اجوائن کی ایک قسم اور ہوتی ہے جسے خراسانی اجوائن بھی کہا جاتا ہے، آپ نے وہ نہیں لینی. عام طور سے جب آپ اجوائن مانگیں گے دکاندار سے تو آپ کو وہ یہ اجوائن دیسی ہی دے گا، تو یہی آپ نے لینی ہے، یہی عام طور سے زیادہ تر استعمال میں آتی ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اجوائن کی جو مقدار ہے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اجوائن کی مقدار آپ نے لینی ہے تقریباً 25 گرام. دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اسے سونف کہا جاتا ہے، بادیان. یہ بہت پیاری چیز ہے، ہاضمے کے حوالے سے بھی بہت اچھی چیز ہے. تو یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 25 گرام. اجوائن اور سونف دونوں کو 25-25 گرام لینا ہے. تیسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وائٹ سے کلر کا پاؤڈر ہے، اسے میٹھا سوڈا کہا جاتا ہے، گھروں میں عام طور سے استعمال میں ہوتا ہے. تو یہ میٹھا سوڈا یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 12 گرام. اور آخری چیز ہے چھوٹی الائچی. الائچی خرد بھی کہتے ہیں اسے، چھوٹی الائچی بھی کہا جاتا ہے، سبز الائچی بھی کہہ دیتے ہیں. ایک دوسری الائچی ہوتی ہے جو بڑی الائچی ہوتی ہے، بلیک کلر کی ہوتی ہے، کالی الائچی، اسے بڑی الائچی بھی کہا جاتا ہے. آپ نے یہاں پر جو استعمال کرنی ہے وہ ہے چھوٹی الائچی، ہری الائچی، سبز الائچی. یہ اس کی مقدار بھی آپ نے لینی ہے 12 گرام. اب یہ چار چیزیں ہوں گی، اس کا کرنا کیا ہے؟ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، اجوائن سونف 25-25 گرام، اور میٹھا سوڈا ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹی الائچی ہے، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 12-12 گرام. ان تمام چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے، باریک کر لینا ہے، گرائنڈ کر لیں. اس کو آپ نے چھوٹی چمچ کو ایک دوپہر کے کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ جو بھی نظام خراب ہوگا ہاضمے کے اعتبار سے بہتر ہو جائے گا. یہ تو وہ ہے، اس کے کھانے کا طریقہ میں نے عرض کیا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی، بھوک کا معاملہ ان کا خراب ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. تو بھوک کے حوالے سے اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نسخہ بنائیں گے آپ گھریلو علاج کے حوالے سے، اس کو تیار کریں گے، تو پھر آپ نے یہ کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے. تو کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں یا ایک گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ عزوجل کھانے کے حوالے سے نظام بہتر ہو جائے گا، بھوک وغیرہ اچھی لگے گی انشاءاللہ عزوجل. اور اگر دیگر نظام ہے کہ سینے میں جلن ہوتی ہے، کھانا کھا لیتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، اپہارا ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اور کھٹی ڈکارے آتی ہیں، متلی سی ہوتی ہے، تو تیزابیت ہوتی ہے، ان سب معاملات کے اندر انشاءاللہ عزوجل یہ بچوں سے لے کے بڑوں تک سبھی کو انشاءاللہ عزوجل مفید ہے. اور پھر یہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ چورن جو بھی سفوف یا پھکی وغیرہ بنائی جاتی ہے، بعض اوقات اس کے اندر نمک بھی استعمال میں آتا ہے، کالا نمک ڈالا جاتا ہے. تو اس کے اندر الحمدللہ یہ اس طرح کی آپ کو پھکی سفوف عرض کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز بھی شامل نہیں ہے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ ہائی بلڈ پریشر جن کو ہوتا ہے، جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کو مفید پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
رسول پاک کی
ماشاءاللہ یہ بھی اچھا ہو گیا. بچوں کو بھی خلیل بھائی یہ پرابلم ہو جاتا ہے، بعض اگر بچے جو رات کو سوتے نہیں، رات کو اٹھ کر بچے روتے ہیں اور ہاتھ پاؤں ذرا جو بچے مارتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے، گیس ٹربل. تو ایسے بچوں کو میرے خیال سے چورکا یا ارکے شیریں بھی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے.
ہاں گھر میں اگر نہ بھی لایا جائے تو سونف اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے.
اچھا،
ایک چمچ سونف تھوڑے سے پانی کے اندر، ایک کپ پانی میں تھوڑا سا ابال لیا جائے اس کو، چاہے تو ایک دو پانچ چھ پتے پودینے کے بھی ڈال لیں، پھر یہ بچے کو دیا جائے تو انشاءاللہ گیس وغیرہ دور ہو جائیں گی.
واہ جی واہ.
پھر بعد ایسا بھی ہوتا ہے بچوں کو نا بعدوں کو گھر میں چسنی ان کے منہ میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے بھی وہ گیس ان کا بنتا ہے, بار بار بچے اس کو ہوا اندر جاتی ہے تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے گیس بننے کا.
اللہ.
اسی طرح والدہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں کھاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ بچہ جب
بچے کو پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بعض بچوں کے تو گلے میں جس طرح ہمارا تویز ہی ڈالتے ہیں, بعض بچوں گلے میں چوسری باندھ کے بھی لوگ ڈال دیتے ہیں. بہرحال بچے کو چپ کرائیں, تھوڑا ٹائم دیں بچے کو, ماں باپ تھوڑا ٹائم دیں, مہربانی کریں موبائل سے تھوڑا ٹائم ہٹا کر بچے کو بھی دے لیں, اس کو بھی سنبھالیں. اللہ نے اتنی نعمت دی ہے آپ کو, قیمتی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے, تو ہی ڈیزرو یور ٹائم. آپ کا بچہ جو ہے نا, یہ بچہ ہے یا بچی ہے, مدنی منا مدنی منی ہے, تو یہ ہمارے وقت کو ڈیزرو کرتے ہیں, تو ان کو ٹائم دینا چاہیے, ان کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیے, ان کے ساتھ محبت پیار والا انداز بھی اپنانا چاہیے. خالی ڈیوائسز کے حوالے یا جو ہے نا وہ ورنہ کریں, بچہ رو رہا تو اس کو چپ کرانے کی کوشش کریں. جی ہاں, بچہ رو رہا اس کو چپ کرانے کی کوشش کریں. اور قربان جاؤں اللہ والوں پر, سبحان اللہ, کہ وہ تو اس سے بھی جو ہے وہ سبق لیتے ہیں, اور کیا ہی خوب جو ہے وہ سبق لیتے ہیں. سبحان اللہ, اس پر بھی کبھی پھر کبھی بات کریں گے. بہرحال اگر بچے رو رہے ہوں تو ان کو چپ کروانا چاہیے. ماں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, اور باپ بھی اگر کرے گا تو ثواب ہی پائے گا انشاءاللہ. بچہ رات کو اٹھ کے رو رہا ہے, ماں سے چپ نہیں کر رہا, تو باپ خالی یہ بولنے کی بجائے کہ یہ کیا تو مطلب بچہ نہیں سنبھال سکتی, چپ کراؤ اس کو, چپ بچہ نہیں چپ کر رہا, تو آپ مہربانی فرمائیں اس کو تھوڑا پکڑ لیں. آپ بھی اس کے والد صاحب ہیں, تو اس کو بچے کو اگر آپ اٹھائیں گے اس کو چپ کروائیں گے. اور بعض اوقات ویسے اسلامی بھائیوں کے بچے جو ہے نا, یہ ماؤں سے زیادہ جو ہے نا وہ باپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک دیکھنے کی بات, تجربے والی بات, مجھے تو یہی تجربہ ہوا ابھی تک. ماؤں سے بھی اٹیچ ہوتے ہیں بچے, ماں سے تو ویسے اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے, لیکن وسیم بھائی آپ کو کیا
بھائی سے مراد یہ ماحول کے جو
مدنی ماحول میں الحمدللہ بچے باپ سے بڑے اٹیچ ہوتے ہیں, اور باپ سے بڑے مانوس ہوتے ہیں.
یہ بالکل آپ نے جو جسے کہتے ہیں نا کہ محسوس کیا ہے, یہ درست ہے, کیونکہ کئی اسلامی بھائیوں کو ہم نے بھی دیکھا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنی والدہ سے زیادہ جو ہیں وہ اپنے والد صاحب سے مانوس ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیندار ہیں اور سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں, اور انہوں نے اس بات کو سمجھا ہوا ہے کہ اولاد پر شفقت کرنا, مہربانی کرنا, پیار کرنا, ان کو محبت دینا, یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنتیں ہوا ہے. تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو, کیونکہ بعض ابو تو ایسے بھی دیکھیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ والد صاحب گھر پہ آئے تو گھر میں ایسا سناٹا کہ ایک دم سے جیسے لگتا ہے کہ ببر شیر گھر میں آ گیا ہے اور ابھی کچھ تہلکہ مچ جائے گا. تو ان کی بھی ایک سختی ہوتی ہے, لیکن اسلامی بھائیوں کی یہ ہے کہ شفقت اور محبت اپنی اولاد پہ ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ
بھاگتے ہوئے دروازے پر آتے ہیں, پتا ہو نا ابا جی آ رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے. اور ماں کا بھی بڑا کردار ہے, باپ کا. امی ماں جو ہے نا وہ بچے کی بولے تمہارے ابو آ جائیں گے, ابھی تمہارے ابو آ جائیں گے, باپ کو بھوت بنا دیا یا اس کو جن بنا دیا, تو یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. ذرا نارمل چلنا چاہیے, اور جہاں حکمت عملی ہو وہاں ظاہر سی بات ہے تادیب بھی ہوگی اور محبت بھی ہونی چاہیے. اور ایسے بھی ہم نے ماں باپ دیکھے ہیں, بات چل ہی نکلی ہے تو میں ایک آخری بات اس موضوع پر کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں تمہاری امی نہیں ہوں, یا میں تم جو ہے نا وہ بس آپ جو ہے نا مجھے آپ نہ بس میں ناراض ہوں آپ سے, اتنی بات بولنی ہے اس نے ماں نے یا باپ نے, اور بچہ بس روئے گا, لوٹ پوٹ ہوگا, یہ کرے گا وہ کرے گا, جو غلطی کی ہے معافی بھی مانگے گا, آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائے گا. یہ انداز بڑا اچھا انداز ہے کہ آپ نے اس کو کچھ ایک ورڈ بولا ہے اور بچہ جو ہے نا اسی پر ہل گیا ہے. ایسا اگر ہوگا نا انشاءاللہ یہ بڑا بینیفیشل ہوگا, اندر سے بچے کے چیز ایک اٹھے گی تو پھر وہ اثر دیر پا ہوگا. ورنہ بعض اوقات جھاڑ ڈپٹ کٹائی یہ وقتی طور پر ہی ہوتا ہے, اور بعض کا پھر وقتی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے. بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, زیادہ کوٹ کٹیا ہی کرنا ہے انہوں نے, اور کیا کرنا میرے ساتھ. تو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے, اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. اچھے کام کریں, بچوں کو محبت پیار سے سمجھائیں. چلے جی, اللہ کا احسان ہمارا موضوع ہے, اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے محبت کرنے والا, کرم کرنے والا, شفقت کرنے والا محبوب ہمیں عطا فرمایا. حضور بڑی محبت فرماتے ہیں اپنی عمر سے. وقار بھائی
جی بالکل, اللہ رب العالمین نے ایسے اپنا پیارا محبوب ہم سب کو عطا فرمایا کہ پیدائش سے لے کر اور وصال ظاہری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنا فیضان عطا فرماتے رہے, امت پر شفقت فرماتے رہے. پیدا ہوئے
تو تب بھی اس امت کے لیے دعائیں آپ کے لب پر جاری تھیں. جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی امت کو یاد رکھا. اور روایت میں آتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا تو اس وقت بھی امت کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے. ایک روایت امام تبرانی نے موجم کبیر میں نقل فرمائی ہے جس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری کا دن تھا تو ملک الموت علیہ السلام دروازے پہ تشریف لائے اور آ کر کے اجازت چاہی. السلام علیکم یا اہل بیت النبوتی ومعدن رسالتی ومختلف الملائکاتی ادخلو، یعنی اے نبوت کے گھر والوں، اے رسالت کے کان والوں، اور اے وہ حضرات کے جن کے گھر میں مختلف فرشتے آتے ہیں، تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو جب ملک الموت علیہ السلام نے اجازت چاہی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں. تو فاطمہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ کون، تو کہا یہی والا آپ کا جواب آیا. تو اس پر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشغول ہیں، مشغول بنفسی، یعنی ابھی اپنے آپ ذات میں مشغول ہیں، آپ کی طبیعت پہ گرانی ہے، تو آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو آپ نے دو تین مرتبہ اس طرح کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، تم جانتی ہو دروازے پہ کون ہے؟ دروازے پہ وہ ہیں کہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، جو خواہشات کو ختم کرنے والی ہے، جو عورتوں کو بیوہ کرنے والی ہے، جو بچوں کو یتیم کرنے والی ہے، یعنی یہ ملک الموت علیہ السلام ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو. تو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے غیب کا علم جانتے ہیں، اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ فرشتے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے اذن داخل نہیں ہوتے، بلکہ اذن لے کر داخل ہوتے،
اجازت لے کر آتے،
اجازت لے کر آتے ہیں. تو یہاں پر اب دیکھیں، حالانکہ بعض ذہنوں کے اندر اس طرح آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری مثل ہیں، کس طرح ہو سکتے ہیں کہ یہ تو وہ خاندان ہے اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں فرشتے بھی اجازت لے کر آئے. کیا تمہارے گھر میں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ملک الموت علیہ السلام آئے ہو اور اجازت لے کر روح قبض کری ہو؟
یہ تو حضور بڑی آگے کی باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ادھر ہم تو اس پر ہیں، بندہ اپنی ذات میں دیکھ لے،
اپنی بالکل
اپنی ذات میں دیکھ لے. دو چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دو چیزوں کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لگتی ایک جیسی ہیں لیکن ایک جیسی ہے نہیں. یہ تو ابھی ٹائم جا رہا ہے، آپ کی روایت باقی ہے، تو میں بیان کروں گا. ہاتھ ہی دیکھ لیں، یہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے، اس میں بھی انگلیاں پانچ ہیں، اس میں بھی انگلیاں پانچ ہیں، اس میں بھی ہر انگلی میں تین پورے ہیں، اس میں بھی ہر انگلی میں تین پورے ہیں، لیکن یہ دونوں ہاتھ ایک جیسے نہیں ہیں. ایک ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کوئی کھانا کھاتا نہیں، کھاتا سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. بندہ اپنے اوپر ذات پہ غور کر لے، اور کہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کام تو ایسے ہیں سلمان بھائی، وہ مطلب ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، دوسرے سے کر ہی نہیں سکتے،
کر ہی نہیں سکتے.
ایسی وہ مطلب ہاتھ اس کام کے لیے یوں کہ ایک تو شرعی اعتبار سے ہے نا، دوسرا یہ کہ جہاں سیدھا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں الٹا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا.
کیا ہاتھ برابر، سب کچھ برابر، انگلیں شاید بھی برابر، لیکن برابر نہیں. یہ تو انسان بال بھی میں نے مثال دی، ابھی اور بھی بہت کچھ باقی اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. جی آپ کنٹینیو کریں.
تو اس پر جو ہے ان کو آنے کی اجازت دی گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال فرمایا کہ تم روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا زیارت کے لیے آئے ہو؟ تو کہا دونوں کے لیے حاضر ہوں، زیارت بھی مقصود ہے اور روح بھی اللہ کے اذن سے قبض کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اجازت چاہیے تھی. تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اگر اس مقصد کے لیے آئے ہو تو میں اللہ رب العالمین سے اعلی ساتھی سے ملاقات کو زیادہ پسند کروں گا. اب اس پر جو ہے کہا کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب شیرنی، مجھے بشارتیں دو. تو ملک الموت علیہ السلام نے بشارتیں دینا شروع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، روحوں نے جنت کو سجا دیا ہے، نہریں جو ہیں وہ سیراب کر دی گئی ہیں، اس طرح مختلف فضائل بیان کیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے اب شیرنی اب شیرنی. تو بالآخر آپ جو نقطہ تھا، مدعا تھا، وہ سمجھ گئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے اپنی امت کا بڑا خوف ہے اور ان کا جو ہے مجھے بڑا غم ہے۔ تو اس پر جو ہے عرض کی گئی سرکار کی بارگاہ میں، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی جو امت ہیں ان پر جنت اس وقت تک حرام کر دی گئی ہے جب تک اے محبوب علیہ السلام آپ کو اور آپ کی امت کو داخل جنت نہ کر دیا جائے۔
درست فرمایا، درست فرمایا، یہ بھی آقا کریم کا صدقہ ہے کہ سب سے آخر پہ آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم جا رہا ہے، نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں، صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم۔ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
کھلے آنکھ سلے، کھلے آنکھ سلے،